بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبتا فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. روز شہادت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور کل رات شہادت کی جناب خادم مرتبہ کی بہرحال شب وصال کے ہم نے مجلس کو پیش کر دیا تھا صاحب کو، آج کہا تھا کہ جناب امام حسن مشتبہ سے متعلق انہیں کے فضائل کو کوشش کروں گا پیش کروں، انہیں کے مصائب کو. امام حسن مشتبہ کی 3 ہجرت میں ولادت ہے، اور ابتدائی دور جناب ختم مرتبت کے ساتھ گزارا ہے. ختم مرتبت ہی نے نام رکھے ہیں، اور خود سے فرمایا کہ جس طرح سے جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے نسبت تھی، علی آپ کو مجھ سے نسبت ہے، اور پھر اوصیائے جناب موسیٰ کے جو اولادیں تھیں ان کے جس طرح سے نام رکھے تھے عربی زبان میں شبر اور شبیر یا شبر و شبیر، اسی طرح سے جناب ختم مرتبت نے ان دونوں الفاظ کو عربی میں استعمال کیا اور کہا کہ میرے دونوں نواسوں کے نام حسن اور حسین ہوں گے. کیا کہنے ان ناموں کے جو نکلے ہی حسن سے ہوں. اور اب یہ حسن خلق ہے یا حسن خلق ہے، دونوں اگر چیزیں دیکھنی ہیں تو امام حسن مشتبہ میں نظر آئیں گی. اخلاق میں بھی بے انتہا خوبصورت، اور آپ کا رخ رونق بھی ایسا خوبصورت تھا، جو ایک مرتبہ سڑک سے گزرتا ہوا دیکھتا تھا وہ رک کے دوبارہ پلٹ کے واپس آتا تھا. مورخین نے لکھا ہے امام حسن مشتبہ کے لیے مجمع، اگر آپ باہر نکلتے تھے، اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے، تو لوگ رک جایا کرتے تھے جناب امام حسن مشتبہ کو دیکھنے کے لیے. اور یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ نواسوں میں سب سے زیادہ جو شباہت تھی جناب ختم مرتبہ سے وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی تھی. اس طرح سے کہ بہرحال روایات میں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخاوت کو دیکھنا چاہو تو اللہ جن کو حسن دیتا ہے ان کو سخاوت دیتا ہے. عزیزان گرامی، امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی سخاوت اس حد تک مشہور ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام میں کریم اہل بیت کہا جاتا ہے تو امام حسن مشتبہ کو. کریم اہل بیت یعنی اہل بیت علیہ السلام. کریم اور سخی بنیادی فرق ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کے ذہنوں میں ہوگا. امیر المومنین نے فرمایا کہ الناس اربعون، لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں، کریم و سخی و بخیل و لئیم. مولا فرماتے ہیں 4 طرح کے لوگ ہیں، کریم ہے، سخی ہے، بخیل ہے اور لئیم ہے. سخی اسے کہتے ہیں کہ جو خود کھاتا ہے اور جو مازاد ہو، جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو اسے دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیتا ہے، کھانے سے نہیں، ہر چیز سے، رزق میں جو بھی اللہ اس کو عطا کرتا ہے، جو دوسروں کی ضرورت کا وہ ان کو دے دیتا ہے. بخیل وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے متعلق سوچتا ہے، دوسروں کے متعلق نہیں سوچتا. لئیم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی اور کو کھانا برداشت نہیں کرتا، یعنی وہ دوسروں کو کھانے نہیں دیتا، لئیم اسے کہتے ہیں. اور کریم اسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں میں دوسروں کو کھلانا پسند کروں گا. اب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کریم اہل بیت، کہ اہل بیت علیہ السلام سب کریم ہیں، لیکن جو ان میں سب سے زیادہ کریم ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. اس طرح کا کرم تھا آپ کو، جود و سخاوت، جود و کرم، کہ سخاوت امام حسن مجتبی مشہور ہے. آج تک دسترخوان کی اگر نسبت ہے تو حسن مجتبی علیہ السلام سے ہے. یہاں تک کہ آپ کے دشمن سوچتے تھے کہ ہم نے ان سے فدق چھین لیا، ہم نے بیت المال چھین لیا، ہم نے ہر چیز ان سے غصب کر لی ہے، اس کے باوجود بھی جب بھی پورے سال مدینہ منورہ کوئی آتا تھا تو جناب امام حسن مجتبی کا دسترخوان پورے سال جاری رہتا تھا. پورے سال امام کا دسترخوان بچھا رہتا تھا. جب کوئی چاہے، جس وقت میں چاہے، امام فرماتے تھے میرے دروازے پہ دستک دے دینا، میں دشمن کو بھی کھلانا جانتا ہوں. سخاوت اتنی زیادہ تھی. راہ چلتوں کو سوال کرتے تھے، اگر مسافر ہو تو میرے مہمان بن سکتے ہو، اگر غریب الوطن ہو تو میرا گھر حاضر ہے. عزیزان گرامی، امام حسن مجتبی کا مزاج یہ تھا، ہر ایک کو عطا کرتے تھے. یہاں تک کہ کبھی ایک شام سے کوئی آدمی آیا، اس کو تبلیغات کی گئی تھیں امیر المومنین کے خلاف، تو وہ سب و شتم کر رہا تھا امیر المومنین پہ. امام حسن مجتبی کے سامنے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، حسن ابن علی ہیں. تو اس نے فوراً گستاخی شروع کی. جیسے اس نے گستاخی شروع کی، امام مسکراتے ہوئے آگے بڑھے، کہا محسوس ہوتا ہے مسافر ہو، اگر گھر کی ضرورت ہو تو میرا گھر حاضر ہے، کھانے کی ضرورت ہو تو میرا دسترخوان حاضر ہے، لباس کی ضرورت ہو تو لباس خرید کے دوں گا، جس چیز کی ضرورت ہو میں دوں گا. کہا کہ آپ علی بن ابی طالب کے بیٹے نہیں ہیں؟ کہا میں انہی کا بیٹا ہوں. کہا میں تو آپ کے بابا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آپ مجھے کرم کر رہے ہیں. فرمایا وہ تیرا کردار ہے، یہ میرے بابا نے مجھے سکھایا. یعنی مولا نے اپنے والد کی طرف نسبت دی تاکہ اسے واضح ہو جائے کہ میں جس سے مخاطب ہوں اور جس کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں میں انہیں پہچانتا نہیں ہوں. کہا کہ لیکن آپ کے بابا نے آپ کو یہ سکھایا؟ مولا نے کہا ہاں. کہا لیکن ہمیں کچھ اور بتایا گیا؟ مولا نے کہا اسی لیے میں نے کہا کہ تم مسافر معلوم ہوتے ہو، اگر مدینے میں رہتے ہوتے تو کبھی میرے بابا کی شان میں اس طرح گستاخی نہ کرتے. کہا تم جانتے نہیں ہو. رونے لگا، قدموں میں گرنے لگا. کہا مولا آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی ہے. مولا نے کہا ایک شرط پہ تیری توبہ قبول ہے، جب شام واپس جانا تو جتنے لوگ گمراہ شدہ ہیں ان سب کو بتانا علی بن ابی طالب ویسے نہیں تھے جیسے تم نے سنا، علی ویسے ہیں جیسے مجھے حسن مجتبی نے بتایا. عزیزان گرامی، بات واضح ہو رہی ہے میری؟ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبی کردار بہت بلند کردار ہے. ابتدائی زندگی سے، بچپنے سے، میں صرف ایک واقعہ نوجوانوں کے لیے کروں گا کہ جناب سیدہ کو آ کے گھر میں احادیث بیان فرماتے تھے کہ مادر گرامی آج بابا نے، آج نانا نے یہ احادیث بیان فرمائی. اس کے بعد امیر المومنین جب گھر میں آتے کہتے کہ سیدہ آج آپ کے بابا نے یہ فرمایا ہے. کہا کہ مجھے حسن مجتبی نے بتا دیا ہے. جب امیر المومنین نے سنا، کہا کہ میں خود سننا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا رسول خدا کی حدیث کو کیسے بیان کرتا ہے. 3 برس کے تھے امام حسن مجتبی. تو اگلے دن جیسے ہی دیکھا کہ امام حسن مجتبی جا رہے ہیں گھر، امیر المومنین پہلے پہنچ گئے اور دروازے کے پیچھے چھپ رہے. جناب امام حسن مجتبی نے حدیث کو بیان کرنا شروع کیا. کہا مادر گرامی آج نانا نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے. جب شروع کیا تو زبان میں لکنت آنے لگی. کہا مادر گرامی محسوس ہوتا کہ مجھ سے بڑا کوئی علم میں موجود ہے، اس لیے میری زبان میں لکنت آ رہی ہے. فوراً مولا باہر نکلے اور چہرے کے بوسے دینا شروع کیے. کہا بیٹا یہی میں دنیا کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ بھی عصمت کا پیکر ہے. عزیزان گرامی، بچپنے سے، کمسنی سے معصوم معصوم، وقت ولادت بھی معصوم ہوتے ہیں. وہ معصوم بنتے نہیں ہیں، معصوم آتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ عصمت ہے جس کا تعارف فرمایا امیر المومنین نے. کہا کہ دنیا کو واضح ہو جائے کہ حسن مجتبی کا مقام کیا ہے. عزیزان گرامی، میں کچھ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، کہ کون ہے امام حسن مجتبی؟ یہ کمسنی کا عالم ہے. یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے بھائی کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے امام حسن علیہ السلام کو، اور ہمیشہ ان سے محبت کا اظہار فرماتے تھے، بے انتہا محبت کا اظہار کرتے تھے، اور کوئی بھی چیز ملتی تو پہلے امام حسین علیہ السلام سے، یہاں تک کہ بچپنے میں کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دیکھا کسی کا واقعہ سن رکھا ہوگا آپ نے صرف اشارتاً کیسے آگے بڑھ جاؤں گا، دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں صحابی رسول خدا کہ ان کا وضو صحیح نہیں ہے، وضو کر رہے ہیں لیکن وضو صحیح کرنا نہیں آتا انہیں، فوراً امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھیا آؤ میرے ساتھ چلیں، ان کے وضو کی تصحیح کر دیں، ان کا وضو صحیح نہیں ہے۔ دونوں شہزادے آئے، اور آنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ ایہ شیخ، یہ نہیں کہتے کہ تم جاہل ہو، بلکہ شیخ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، یعنی احترام دے کے مخاطب کر رہے ہیں کہ بے شک علم نہ رکھتا ہو، وضو صحیح نہ آتا ہو، لیکن اگر کوئی سن میں زیادہ ہے تو اسے احترام دے کے بات کرو۔ ایہ شیخ، اے شیخ، میں کہتا ہوں کہ میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے کہ ان کا وضو صحیح ہے، آپ ہم دونوں کے وضو کو دیکھیں، پھر بتائیے کس کا وضو صحیح ہے۔ نہیں، بات کرنے پہنچا پایا۔ عزیزان گرامی، یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں میرے بھائی کا وضو غلط ہے، وہ کہتے ہیں میرا وضو غلط ہے، اگر یہ کہتے تو جھوٹ ہوتا، عصمت کہاں ہی اسے جاتا ہے کہ جہاں پہ جھوٹ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کا وضو صحیح تھا، دونوں شہزادوں کا وضو غلط تھا ہی نہیں، تو یہ نہیں فرمایا میں کہتا ہوں ان کا وضو غلط ہے، یہ کہتے ہیں میرا وضو غلط ہے، بلکہ نہیں فرمایا میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے ان کا وضو صحیح ہے، آپ بتائیے کس کا وضو صحیح ہے۔ اب امام حسن مجتبیٰ نے وضو شروع کیا تو بالکل مکمل کامل وضو بجا لائے، اس کے بعد کہا کہ میرے بھائی کے وضو کو دیکھیے گا، امام حسین علیہ السلام نے بالکل مکمل و کامل وضو انجام دیا، جب دونوں کے صحیح وضو کو دیکھا، امام نے کہا اب بتائیے کس کا وضو صحیح ہے، جب وہ دونوں کے وضو کو دیکھ چکا تو اس بزرگ نے کہا کہ شہزادوں آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، وضو تو میرا غلط ہے، کہا کہ آپ نے اس پیارے انداز سے میرے وضو کی تصحیح کی ہے کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں وضو غلط کر رہا ہوں، آپ تو دونوں کا وضو صحیح ہے۔ حضرت گرامی، آپ نے غور فرمایا، چار برس کے سن کے اندر اس پیارے انداز سے اس کے وضو کی تصحیح کی، وہ خود سے کہنے لگا کہ میرا وضو صحیح نہیں ہے، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے۔ عزیزان گرامی، اصلاح کی بھی ہے تو اس میں بھی عصمت کے تقاضوں کو پورا کیا، اور فرمایا آپ نے عزیزان گرامی، اگر کسی کی تصحیح بھی کرتے ہیں تو عصمت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد تصحیح کرتے ہیں، کم سنی، اس معصوم کی کم سنی ایسی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک معصوم کم سنی میں اس عالم پہ ہوتے ہیں، جب امام حسن مجتبیٰ کم سن تھے، اسی دوران روایت کے الفاظ ہیں کہ جب آپ کے نانا کا وصال ہو گیا تو اب روم کے بادشاہ نے زکات بھیجی، اور اس زکات جس کے ہاتھ بھیجی تھی اس کے ساتھ، یعنی جب سونا اونٹوں پہ لدا ہوا تھا، اس زمانے کے دینار تھے، بادشاہ کی زکات تھی، کہا کہ جو بھی میرے چھ سوالوں کا جواب دے گا زکات اسے دے دینا۔ اب وہ آیا، اس نے آنے کے بعد سوال کیے، اس نے کہا پہلا سوال یہ ہے میں زکات لے کے آیا ہوں، جو سوالوں کا جواب دے گا، سوال کیا، انہیں جواب نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا پہلا سوال تھوڑا مشکل ہے، دوسرا سوال پوچھو شاید اس کا جواب آتا ہو، دوسرا سوال پوچھا کہ یہ تو پہلے سے زیادہ مشکل ہے، تیسرا سوال پوچھ لو، کرتے کرتے چھ سوال سنے، آخر میں کہا بھائی تم نے زکات دینی ہے تو زکات دو، یہ سوالات اتنے مشکل مشکل کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور زکات میری نہیں ہے، بادشاہ نے بھیجی ہے، اور اس نے شرط رکھی ہے جو سوالوں کا جواب دے گا زکات اسے دے دینا۔ کہا مجھے جواب نہیں آتا، اشارہ کیا کسی اور کی طرف، کہا کہ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ سوالوں کا جواب دے گا۔ کسی نے کہا کہ جب آپ کو سوالوں کے جواب نہیں آتے، آپ نے اس کی طرف بھیجا، اس کو تو بالکل نہیں آتے ہوں گے۔ کہا لیکن ان کو غصہ بہت آتا ہے، وہ میرے سارے جو سوالاتوں سے، یہ جتنے سوالات کیے ان سے جو میری توہین ہوئی ہے وہ قصر پوری کر دیں گے۔ ایسی دانے گرامی، وہاں پہنچے، وہاں سے باہر نکل کے اس آدمی نے، وہ جو الچی تھا بادشاہ کا، جو سفیر تھا، جو زکات لے کے آیا تھا، اس نے اسلام کی توہین شروع کی، ختمی مرتبہ کی توہین شروع کی۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ یہ دین جھوٹا ہے، معاذ اللہ یہ نبی سچے نہیں چاہیے، مجھے کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتا، بس یہ کہنا تھا کہ جناب سلمان فارسی نے سنا، کہا کہ خبردار دین سے متعلق کچھ نہ کہنا، ختمی مرتبہ سے متعلق کچھ نہ کہنا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں اس در پہ لے چلوں جہاں پہ ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ فوراً اس کو ساتھ لیا جناب سلمان نے، اور جناب امیر علیہ السلام کے گھر پہ لے آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے کسی کنیز نے آواز دی کہ کیا بات ہے، کون ہے؟ کہا کہ جناب امیر سے کہو کہ دین پہ وقت آن پڑا ہے، فوراً آ کے سوالات کے جوابات دیں۔ کہا کہ وہ باغ میں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو وہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو, میں باغ میں لے چلتا ہوں, وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے. اعزازان گرامیہ وہ پورے راستے یہ سوچ رہا تھا کہ جو تخت پہ بیٹھا تھا وہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکا, جو باغ میں کام کر رہا ہے وہ سوالوں کے جواب کیا دے گا. اب اس کے ذہن میں اپنی اس نے بنا رکھی تھی کہ کوئی جو مزدوری کر رہا ہوگا. اب جیسے ہی پہنچا تو جناب سلمان فارسی نے فوراً آواز دی, کہا کہ مولا تشریف لائیے, اس کے سوالات کے جوابات دیجئے. جناب سلمان نے آواز دی, مولا خود ہی فوراً باہر آئے, پاؤں میں گارا بھرا ہوا تھا کیونکہ باغ میں کام کر رہے تھے, تو ہاتھ میں گودال تھا. مولا نے کہا جی سوالوں کا تم اپنے پیش کرو, میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا. تو اس نے ایک مرتبہ امیر المومنین کو دیکھنا شروع کیا, سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا, جگہ جگہ لباس میں پیوند تھے, پاؤں میں گارا لگا ہوا تھا. اس نے فوراً سوال کیا, کہا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ مولا نے کہا نہیں, میں تیرے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا, وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے, امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا, وہ جو سامنے بچہ کھڑا نا وہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا. اب ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا, امام حسن مجتبیٰ کے قریب آیا, اب ذہن میں سوچنے لگا, اب کہا کچھ نہیں کیونکہ مولا سے سن چکا تھا, ذہن میں سوچنے لگا کہ کتنا سا بچہ, اتنے بوڑھے بوڑھے افراد تو میرے سوالوں کے جواب دے نہیں سکے, یہ 7-8 برس کا بچہ میرے سوالوں کے جواب کیا دے گا. ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ امامت نے ذہن کو پڑھا اور فوراً امام نے فرمایا, امام نے کہا تو سوالوں کو پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ جیسے ہی کہا کہ میں جواب پہلے دوں تو اس نے کہا بتائیے میرے کتنے سوال ہیں. امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں, پہلے سوال کے 3 حصے ہیں, جواب سننا شروع کر, میں تیرا سوال بھی بتاؤں گا جواب بھی بتاؤں گا. اب امام نے سوالوں کے جوابات دیے, ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا, ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا, کہا میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی بچہ ہے. اگر کوئی اللہ کی حجت ہے روئے زمین پہ, اس زمین کے اوپر کوئی حجت ہے تو وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. ایک مرتبہ اشارہ کرنے لگا, کہا کہ برخوردار یہ سارا سونا, یہ جتنے بھی اونٹ سونے سے لدے ہوئے ہیں, یہ سارا سونا آپ کے لیے ہے. ایک مرتبہ آپ نے فوراً اشارہ کیا اپنے بابا کی طرف, کا مجھے نہیں امام وقت کی طرف پیش کر دو. بس سوالوں کے جو جواب دینے والا تھا زکات اس کو پیش کرنی تھی, تو کہا کہ یہ امام وقت ہیں. یعنی دیکھیے عصمت یہ ہوتی ہے, دیکھیے دنیاوی حکمران ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں, معصوم ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. کہا میرے بابا اس وقت امام وقت ہیں, ان کے سامنے زکات پیش کرو. جیسے اس نے کہا کہ یہ آپ کی ہے, آج کے بعد سے آپ کو باغوں میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ گودال میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ باغات کے اندر آپ کو گوڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میرے مولا مسکرانے لگے اور فوراً کہا کہ بیٹا حسن مجتبیٰ اس سے یہ زکات لو اور فقراء مدینہ میں تقسیم کراؤ. توجہ عزیزانِ گرامی, ایک مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹا حسن مجتبیٰ یہ ساری زکات لو, فقراء مدینہ میں تقسیم کراؤ. اس جگہ مجھے تعجب ہے آپ پہ کہ آپ خود تو کام کر رہے ہیں, باغ کے اندر محنت کر رہے ہیں, زکات لوگوں میں تقسیم کروا رہے ہیں. مولا نے کہا میں تجھے یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں مجبوراً یہ کام نہیں کر رہا, اختیاراً کر رہا ہوں. وہ اور ہوں گے جو مجبور ہوں گے, میں اختیار سے یہاں کام کر رہا ہوں, کہ میں اپنے اختیار سے اس حالت میں ہوں, میں مجبور نہیں ہوں. پھر فوراً اشارہ کیا, کہا بیٹا حسن مجتبیٰ سب کچھ تقسیم کر دو فقراء مدینہ میں. پھر ایک مرتبہ وہ آواز دینے لگا, کہا نہ میں نے ایسا بچہ دیکھا, نہ ایسا باپ دیکھا, نہ اپنے لیے کچھ رکھتے ہیں, جو کچھ ملتا ہے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو دے کے راضی ہوتے ہیں, ان کی خوشی رکھنے میں نہیں ہے. عزیزانِ گرامی اہل بیت کون ہیں؟ جو پیسے کے جوڑنے پہ خوش نہیں ہوتے, تقسیم کرنے پہ خوش ہوتے ہیں. بہت تعجب سے چلا اور جناب امام حسن مجتبیٰ نے سب کچھ تقسیم کر دیا. کہا عزیزانِ گرامی مقام عصمت یہ ہے, سخاوت یہ ہے, شجاعت یہ ہے, علم یہ ہے کہ کہیں پہ کسی طرح سے ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے کبھی یہ تہمت لگانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ علم میں معاذ اللہ کسی سے کم تھے, سخاوت میں کسی سے کم تھے, شجاعت میں کم تھے. عزیزان گرامی ہم آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں, ان کے علم, ان کی عصمت, ان کی سخاوت کے قائل ہیں. توجہ ہمت میں کہ میرے ساتھ عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں لوں گا, 10 سے 15 منٹ آپ کو تھوڑی اور زحمت دوں گا, اس کے بعد صاحب کی طرف آ جاؤں گا. عزیزان گرامی کون ہے امام حسن مجتبیٰ؟ یہ ان کا بچپنا ہے. مجھے صرف ایک ایک مثال ہر زندگی کے حصے سے پیش کرنی ہے. 47 برس کی جب شہادت ہوئی ہے, جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا ہے, تو سب سے زیادہ پاپ یادہ حج امام حسن مجتبیٰ نے کی ہے. بنبر روایت 22 حج یا 29 حج پیدل جاتے تھے مدینے سے, اور حجاز کی گرمی, مکے کی گرمی, اس میں پیدل حج کرتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ مولا جب سواری موجود ہے, آپ کے ساتھ گھوڑا موجود ہے, گھوڑے کو بھی لے کے چل رہے ہیں, تو سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا کہ افضل الاعمال احمدھا، اللہ کی راہ میں جتنی زحمتیں اٹھائی جاتی ہیں وہ ثواب اتنا زیادہ عطا کرتا ہے. اب پہنچے مکے پہنچ گئے، طواف بجا لا رہے تھے، سارے صحابہ رسول تابعین سب امام کے طواف کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسی ہیبت تو جلالت امام کی تھی کسی اور کی نہیں تھی، چہرے کا نور آسمان سے باتیں کرتا تھا. عزیزان گرامی، اب جو امام کو دیکھ رہا تھا وہ گرویدہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور امام طواف بجا لا رہے ہیں. طواف کے دوران ایک مرتبہ امام کے سات چکر، جو سات شوط پورے کرنے ہوتے ہیں تب جا کے انسان کا طواف پورا ہوتا ہے. ابھی امام تیسرے یا چوتھے شوط کے اندر تھے، طواف کے ساتھ امام کے بھی شوط پورے نہیں ہوئے تھے، تو عزیزان گرامی کسی فقیر نے آ کے آواز دی، کہا ہے کوئی راہ خدا میں مجھے کھانا کھلانے والا، ہے کوئی جو مجھے لباس پہنا دے، ہے کوئی مجھے نعلین لے دے، نہ میرے پاس لباس ہے نہ کھانے کو ہے نہ نعلین ہے. فوراً امام حسن مجتبیٰ نے طواف توڑا، کہا آؤ میرے ساتھ چلو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. امام گئے، اسے کھانا دلایا، اسے لباس لے کے دیا، اسے نعلین لے کے دیے. جب واپس آئے تو وہاں پہ اپنے طور پہ بڑے بڑے حاجی موجود تھے، بڑے بڑے زاہد عابد موجود تھے، عبادت کرنے والے موجود تھے، سب حملہ کرنے لگے. عزیزان گرامی، جب تک امت کی اصلاح کرتے رہیں تو آپ صحیح راستے پہ ہیں، جب امام کی اصلاح شروع کر دیں تو سمجھ لے گمراہ ہو گئے. پتہ نہیں بات واضح کر پایا ہوں یا نہیں. اب وہ سب کے سب ایک مرتبہ امام کی اصلاح کرنے کے لیے بولنے لگے. جیسے امام حسن مجتبیٰ واپس آئے طواف کو دوبارہ ادامہ دینے کے لیے، تو سب چیخنے چلانے لگے، کہا آپ نواسا رسول ہیں، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں امام ہیں، حجت ہیں، اور سب سے زیادہ حج کا شوق ہی آپ کو ہے، سب سے زیادہ دنیا کے اندر عبادت ہی آپ کی ہے، آپ نے طواف کو توڑ دیا، خانہ خدا کے طواف کو توڑا، اور آپ کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے، یہ کیسے آپ نے طواف کو چھوڑ دیا؟ اس سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ کہا اگر تمہیں میرے نانا کی حدیث یاد ہوتی کہ اگر کوئی کسی فقیر کو کھانا کھلائے، کسی فقیر کو مسکین کو نیا لباس پہنائے، کسی کو نئے نعلین لے کے دے، تو اس کو 12 سال مسلسل عبادت کا ثواب ملتا ہے، رات میں نماز کا، دن میں روزے کا، حج بیت اللہ کا 10 سال کی عبادت کا ثواب صرف ایک کھانا کھلا کے میں نے حاصل کیا. کہ اگر مسلسل یہ طواف کرتا تو ایک طواف ہوتا، پورا حج نہ ہوتا، میں نے صرف طواف کو توڑا ہے اس سے بڑی عبادت کے لیے. پتہ نہیں بات واضح کر پایا ہوں یا نہیں. حضرت اہل گرامی، امت کا آل محمد سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، امت امت ہے، آل آل ہے، آل محمد کا کسی سے کوئی مقایسہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ مقابلہ کرنا ان کی توہین ہے، اہل بیت علیہ السلام کی احانت ہے، ان کی شان میں گستاخی ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا اہل بیت کی عظمت کو، ان کے مقام کو. عزیزان گرامی، جب امام حسن مجتبیٰ واپس آ رہے تھے، کسی آدمی نے روکا، کہا کہ مولا میں آپ کو تب تک جانے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ مجھے 10 ایسی چیزیں نہ گنوا دیں کہ جن میں سے ایک چیز دوسرے سے زیادہ سخت ہو. 10 ایسی چیزیں کہ سخت ہوں لیکن دوسری چیز پہلی سے زیادہ سخت، تیسری دوسری سے زیادہ سخت، 10 چیزیں گنوائیے. مولا کا گننا شروع کر، میں بھی گنواتا ہوں. اب وہ اپنے طور پہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنا مشکل سوال کیا، امام سوچیں گے، پھر ذہن لڑائیں گے، پھر جواب دیں گے. عزیزان گرامی، جو سوچ کے بتائے وہ امام وقت نہیں ہوتا، جو پوچھ کے بتائیں، کسی سے پوچھے دیکھ کے بتائیں، وہ امام وقت نہیں ہوتا، حجت خدا کہا ہی اسے جاتا ہے. جس سے جب سوال ہو، جس زبان میں سوال ہو، جس وقت سوال ہو، جس رفتار سے سوال ہو، وہ اسی رفتار سے، اسی زبان میں، اسی وقت، اسی لحظے جواب دے. اللہ نے گرانی امام حسن مجتبیٰ سوال کیا، اس نے کہا 10 چیزیں سے گنوائیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو. امام نے کہا سب سے سخت پتھر، کہا پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے، کہا لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگلا دے. توجہ ہے عزیزان گرامی سب لوگوں کے، اور فرما رہے ہیں سب عزیزان گرامی، کہا کہ لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگلا دے، آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے، پانی سے زیادہ سخت ابر بادل جو پانی کو لیے لیے اڑتا ہے، کہا کہ بادل سے زیادہ سخت ہوا جو کبھی بادل کو مشرق پھینک دیتی ہے، کبھی مغرب پھینک دیتی ہے، کہا ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے، ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح کو قبض کر لے گا، کہا ملک الموت سے زیادہ سخت موت جو ملک الموت کو بھی آ لے گی، اور موت سے زیادہ سخت امر الہی جو موت کو ٹال دیتا ہے. توجہ سے جانے کے لئے میں نے 10 چیزوں گنوا دیا ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ نے بتائیں، کہ امر الہی موت کو ٹال دیتا ہے. عزیز جانے کے نامی، تو اب کوئی ایسا اولی الامر تلاش کریں جس کے پاس یہ سارے امر ہوں. عزیزان گرامی، یہ تمام امر ہیں، تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. فیہا یفرقو کل امر حکیم، سورۃ دخان میں پڑھتے ہیں، ہر امر حکیم شب قدر میں تقسیم ہوتا ہے. کیا ہے امر؟ رزق امر ہے، موت و حیات امر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ سب آیات پیش کر رہا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے، روح بھی امر ہے. تو عزیزان گرامی، اولی الامر کوئی صرف حاکم نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا اولی الامر ہوگا جو ان تمام چیزوں کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو. اگر بات واضح ہو رہی ہو عزیزان گرامی، کہ اولی الامر کسے کہا جاتا ہے؟ ظاہری حکمران تو صرف اس کی حکومت کا امر، اس کے حکمران کے ماتحت لوگوں پہ نہیں چلتا. عزیزان گرامی، تو اولی الامر ایسا ہوتا ہے جس کے پاس ہر چیز کا نظام موجود ہو. اس لیے معصوم نے فرمایا کہ ہر چیز شب قدر میں ملائکہ ہماری خدمت میں لے کے نازل ہوتے ہیں، ہر چیز کا حکم. عزیزان گرامی، امام حسن مشتبہ اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے تمام ان امور سے متعلق مسائل کو حل کیا. آج صرف ایک واقعی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا. تھوڑا سا اگر سننا پسند فرمائیں گے عزیزان گرامی، صلاۃ پڑھیں گے بارہ خوشنود امام حسن مشتبہ. عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے امام علیہ السلام کے دشمن گواہ ہیں کہ ان سے زیادہ سخاوت کسی نے نہیں دکھائی. یہاں تک کہ جب کوئی شام سے حاکم آیا تو اس نے آنے کے بعد کہا کہ مدینے کے اندر میرے لیے مسند بچھوا دو، مسجد نبی میں بیٹھوں گا. تمام صحابہ رسول سے، تابعین سے، علماء سے، محدثین سے، مفسرین سے، علماء سے، فقہا سے کہہ دو کہ میں تقسیم کروں گا، آج سخاوت دکھانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہوتا ہے، اپنے ذاتی مال پہ سخاوت دکھانا اور ہوتا. پہلا سوال اس نے یہ کیا، کہا بھی کیا بات ہے، یہ لوگ کہاں کھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ مسلسل فقراء مدینہ، غریب لوگ کہاں کھانا کھاتے ہیں؟ کہا یہ دسترخوان حسن مشتبہ کا ہے. کہا حسن مشتبہ سے تو ہم سب کچھ چھین چکے ہیں، میں جب بھی مدینہ آتا ہوں یہ سب کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. کہا حسن مشتبہ کا دسترخوان مسلسل چلتا رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے. بس ایک ہی بات کا حسد لے گیا دشمنان اہل بیت کو کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا ہے پھر بھی ان کا دسترخوان جاری رہتا ہے. عزیزان گرامی، تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہو گئے. پروردگارہ، عزت دینا تیرا کام ہے، ذلت دینا تیرا کام ہے، جب تو نہیں اہل بیت کی شان میں عزت کو لکھا ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، بے شک عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور مؤمنین یعنی آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی. معصوم فرماتے ہیں کہ عزت ہمارے لیے، میں سب اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ عزیزان گرامی یہاں تک لکھا ہے، جب چوتھے امام حج پہ گئے تو ہشام بن عبد الملک وہاں پہ طواف کر رہا تھا اور لوگوں کا مجمع ہجوم اتنا تھا کہ اسے بار بار دھکے لگ رہے تھے، کبھی ادھر گرتا تھا کبھی ادھر گرتا تھا. کہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ میں ان کا حاکم ہوں، خلیفہ ہوں، مجھے راستہ نہیں دے رہے طواف کرنے کا. تو وہ طواف تھوڑا کونے میں آ کے بیٹھ گیا کہ مجھے پانی پلاؤ، اور غصے میں دیکھنے لگا کہ مجمع کو سمجھاؤ تو صحیح کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں، حاکم ہوں. اتنے میں بھی پریشان کھڑا ہی تھا کہ دیکھا کہ چوتھے امام علیہ السلام تشریف لائے. اللہ بس چوتھے امام علیہ السلام کا آنا تھا، امام علیہ السلام جیسے تشریف لائے خود بخود مجمع چھٹنے لگا، راستہ بننے لگا، خانہ کعبہ استقبال کرنے لگا، حجر اسود ہاتھوں کے بوسے دینے لگا. جب امام نے طواف شروع کیا کہا یہ کون ہے، تو ایک مرتبہ وہاں پہ جو شعرا کرے تھے کہ ھذا الذی یعرف بطحا والحرم، یہ وہ ہے جسے بطحا بھی جانتا ہے حرم بھی جانتا ہے، کعبہ گواہی دیتا ہے، یہ حجت خدا ہے. خود بخود آگے بڑھنے لگا کہ نہ ان کے پاس کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے، نہ کوئی نوکر ہے، نہ کوئی چاکر ہے، نہ کوئی ان کے خدمت گزار ہیں، یہ خود چل رہے ہیں، لوگ راستہ بنا رہے ہیں. کہ یہ لوگ راستہ نہیں بنا رہے، یہ خدا کی نظام کا نام ہے، اللہ کے نظام کا نام حجت خدا ہے. کہ جب یہ تشریف لاتے ہیں تو خود بخود راستے بننے لگتے ہیں، زمین قدموں کے بوسے دے کے بتاتی ہے کہ لبیک ہے امام. عزیزان گرامی، امام معصوم تشریف لا رہے ہیں. تو اب یہ عجیب و غریب ایک شام والوں کا مزاج تھا کہ نہیں، حسن مشتبہ کا استقبال ایسا کیوں ہوتا ہے، لوگ اتنے گرویدہ کیوں ہیں؟ سننا پسند فرمائیں گے عزیزان گرامی واقعے کو. تو اب امام علیہ السلام، میں نے وعدہ کیا میں انشاءاللہ وقت کے اندر تمام کر دوں گا بات کو. عزیزان گرامی، اب اس نے پیسے دینا شروع کیے، اب درباریوں کی کسی دور میں کمی تو رہی نہیں ہے. तो अब सारे दरबार मुल्ला आने लगे कि करके और सबको पैसे मिलने लगे, किसी को 50 सिक्के मिले तो बहुत खुश कि मुझे 50 सिक्के मिल गए, उसने कहा किसी को 100 सिक्के दे दो, किसी को अशरफियां मिल रही थी, सोने के सिक्के थे, किसी को चांदी के सिक्के मिल रहे थे, किसी को दिनार, किसी को दिरहम। अब सबको उनकी औकात हैसियत के हिसाब से सवाल करता जाता था, देता जाता था, कहा ये कौन है, कहा ये है, कहा इनको 100 सिक्के दे दो, किसी को 200 दिए, किसी को 20 दिए, किसी को 400, मुख्तलिफ लोग आते रहे पूरा दिन। अब एक मरतबा दोपहर के वक्त में इमाम हसन मुश्तबा नमाज के लिए तशरीफ लाए, इमाम मेहराब में खड़े हुए, मेहराब का नूर बता रहा था मेरा वारिस आ गया। अल्लाह ने गिरामी इसने देखा कि सारा मजमा, मैं पूरे दिन से पैसे तकसीम कर रहा हूं लेकिन सारे मजमे की तवज्जोहात उसी मेहराब की तरफ है जहां इमाम हसन मुश्तबा खड़े हैं। एक मरतबा इमाम मिंबर रिसालत पे बैठे, फौरन आगे बढ़ा और आने के बाद कहा, कहा कि देखो सुबह से लेके अब तक दोपहर या शाम तक जितना जो कुछ तुमने सब लोगों को दिया वो इतना हसन मुश्तबा को मेरी तरफ से दे दो। अब एक मरतबा जमीन पे सोने की शर्फियों का ढेर लग गया, एक पहाड़ी सी बन गया, ये सब कुछ आपके लिए है। अच्छा, अहले बैत अलैहिस्सलाम को हिंदा से सख्त नफरत थी क्योंकि जनाब हमजा का कलेजा चबाया था उसने, तो उसने फौरन कहा, कहा कि मैं हिंदा का बेटा हूं, यानी सखावत दिखा के कहा मैं हिंदा का बेटा हूं, बस जुमला कहना था। एक गरीब व फकीर नादार आदमी आया और उसने आने के बाद कहा, कहा कि हसन मुश्तबा मौला मैंने मन्नत मानी से नजर की थी कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं अपने हाथों से इमाम के लिए जूते बनाऊंगा और अपने हाथों से इमाम के पांव में कदमों में पहनाऊंगा। गरीब आदमी था, जैसी नजर थी, जैसा गरीब था वैसी उसने नजर की, लकड़ी के काटे हुए उसने, जो पुराने जमाने में खड़ावे कहा जाता था, लकड़ी के काटने के बाद उसने वो जूते बनाए, इमाम के सामने पेश किए, इमाम ने कहा रख दो पहन लूंगा, क्या कि नहीं मौला मन्नत ये थी अपने हाथों से पहनाऊंगा, आप अगर तशरीफ रखे तो मैं इमाम आपसे कहा कि मौला तशरीफ रखे मैं अपने हाथों से पहनाना चाहता हूं। इमाम बैठ गए, उसने अपने हाथों से इमाम के कदमों में नालैन पहनाए, इमाम खड़े हुए, पहनने के बाद वो जो सामने ढेर रखा था वो उसका नहीं बैतुल माल था, इमाम का हक था। इमाम ने कहा ये सब तेरा है। जैसे उसको दिया तो इमाम ने फौरन अपने सीने पर हाथ रखे कहा मैं फातिमा का बेटा हूं। अज़ीज़ाने किरामी, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मतों के कायल हैं। इमाम ने फौरन इशारा किया, कहा कि सारे दिन में मैंने इतनी ज़हमत की कि किसी तरीके से इनको कुछ दे जाऊं, कहा कि जितना कुछ दिया था खैरात करके बता दिया कि इनका मकाम ज्यादा। अज़ीज़ाने किरामी, हम अहले बैत की अजमत के कायल हैं। अज़ीज़ाने किरामी, हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के पूरे साल आपके हाथों से फैज जारी रहता था, जो आता था वो आपके हाथ से फैज पाता था। यहां तक रिवायत के अल्फाज हैं, इससे पहले कि मैं मसाब की तरफ आऊं आखिरी बात की तरफ इशारा करूंगा कि यहां तक कि जब अमीरुल मोमिनीन के तशरीह जनाजा के बाद इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ ला रहे थे तो दोनों भाई साथ थे। मौला की वसीयत ही थी कि मेरे जनाजे में कोई नहीं जाएगा, चार जनाजे उठाना, एक मक्के भेज देना, एक मदीने, एक बसरा और फिर मेरा चौथा जनाजा जो मेरा होगा वो सिर्फ मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन उठाएंगे और बाकी सब घर में रहें, कोई साथ ना जाए जनाजे के, क्योंकि दुश्मन ये चाहता है कि उन्हें मेरी कब्र का निशान मालूम हो और मेरी कब्र की तौहीन करना चाहता है। अज़ीज़ाने गिरामी, अहले बैत बड़े मज़लूम हैं, शहादतों के बाद जिन पे इतना जुल्म हो वो अहले बैत हैं। मौलाना का मेरे दुश्मन चाहते हैं मेरी कब्र की तौहीन करें, इहानत करें, इसलिए मेरी कब्र का, यहां तक इमाम हसन मुश्तबा से कहा बेटा मेरी कब्र का निशान मिटा देना, मुझे अमीर मोमिनीन के मसाए पेश नहीं करना। रिवायत के अल्फाज हैं, इमाम हसन मुश्तबा से सवाल किया बहरहाल उनके चाहने वालों ने, अमीर उम्मीद के चाहने वालों ने कहा मौला ये दो नकाब पोश कौन आए थे जनाजे को लेने के लिए आपके साथ, दो अफराद और थे, आप दोनों गए, आप दोनों बेटे थे और दो साथ में और अफराद थे, का एक जिब्राइल थे दूसरे मिकाईल थे, का तशी जनाजा में चार अफराद। जब वापस आ रहे थे दोनों भाई तो एक खराबे के अंदर एक आदमी को देखा और वहां पे इमाम हसन मुश्तबा ने फौरन कहा कि भैया आओ मेरा साथ तो हम इसको खाना खिला दें। यानी इतनी सखावत है कि अमीरुल मोमिनीन के अपने बाबा के जनाजे से वापस आ रहे हैं फिर भी अगर किसी फकीर और नादार को देखते हैं तो रुक जाते हैं। ये इमाम हसन मुश्तबा के कर्म का, ये उनके कर्म का अंदाज था कि उस हालत में भी किसी भूखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। फौरन कहा मेरे साथ आओ। दोनों भाई अंदर गए, अपने हाथ से उसको खाना खिलाने लगे तो पूछा क्या बात है तुमने, कहा कि मैं 3 दिन से आज भूखा हूं, मुझे हर रोज खाना खिलाने वाला 3 दिन से नहीं आया। दोनों भाइयों ने दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में आंसू आ गए।
تو امام حسن مجتبیٰ نے اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا، کھانا کھلا رہے تھے. کہا کہ کوئی علامت معلوم ہے؟ کبھی نام نہیں پوچھا تم نے؟ کہا میں ہر روز نام پوچھتا تھا، میں جب بھی کہتا تھا نا مسموک آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے تھے تجھے میرے نام سے کیا ہے، غریب جالسن غریبا، ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا. کہا کبھی اپنا نام نہیں بتاتے تھے. کہا کوئی علامت؟ کہا ہاں دو علامتیں ہیں، جب بھی تسبیح کرتے تھے تو در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی. اور کہا دوسری علامت یہ ہے کہ جیسی آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے نا ویسی ہی ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی. تو مولا نے فوراً کہا کہا کہ وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب تھے. کہا امیر المومنین تھے؟ کہا میں نے تو مولا سے بہت خدمت لی ہے، کئی مرتبہ میرا لباس بھی دھو کے مجھے لا کے دیتے تھے. کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے مولا ہیں، کبھی بتاتے ہی نہیں تھے. پھر خود ہی رو کے کہنے لگا کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا ان کی شہادت ہو کے مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ، پھر وہیں جا کے انتقال ہوا. امام حسن مجتبیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، دفنایا. عزیزانِ گرامی، امام حسن مجتبیٰ کا ایک تو میں یہ کہ وہی خوشبو جو مولا کے بدن سے آتی ہے، اور دوسرے اس حالت میں بھی خرابے میں کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں. عزیزانِ گرامی، امیر المومنین جس طرح سے، اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کبھی کسی نادار اور فقیر کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. جہاں دیکھتے تھے کوئی فقیر ہے نادار ہے، فوراً کھانا کھلانے کے لیے آگے بڑھتے تھے. مدینے میں جنگ صفین کے بعد، یہاں تک کہ جب جنگ صفین کے اندر شام والوں نے پانی بند کر دیا امیر المومنین کا، تو امام حسن مجتبیٰ سے برداشت نہیں ہوا، کہا بابا مجھے اجازت دیجیے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. خود آئے جنگ کی اور پورے اس صفین کے میدان کو خالی کروایا اور کہا پانی سب کے لیے کھول دو. تو کسی نے کہا مولا انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا، اگر آپ اجازت دیں ہم ان کا پانی بند کر دیں. کہا نہیں پانی بند نہ کرنا. امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں کسی کا پانی بند نہ کرنا، مجھے پانی بند کرنا پسند نہیں ہے، کسی کا پانی بند نہ کرو، حتیٰ جانوروں کا بھی پانی بند نہ کرو، اگر جانور بھی پیاسا ہے تو اسے پانی ضرور پلانا. مولا امام حسن مجتبیٰ کتنی عظمت ہے آپ کی. عزیزان گرامی، امام کے صلح سے متعلق بہت سے مسائل ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن صلح کی شرائط بتاتی ہیں کہ امام نے صلح کیوں کی تھی. اب لیکن جب صلح سے پہلے کے حالات کیا تھے، امام حسن مجتبیٰ کی اپنی فوت کا کیا عالم تھا؟ روایت کے الفاظ ہیں امام اپنے خیمے میں تنہا نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جماعت نہیں تھی، لوگ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، امام تنہا اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے. اس کا بھی یہ عالم ہے کہ ایک آدمی نے آ کے آپ کا مصلی کھینچا، امام اپنے منہ کے بل زمین پہ آ گئے اور کیا کہا؟ کہا السلام علیکم یا مذل المسلمین، مسلمانوں کو معاذ اللہ ذلیل کروانے والے آپ پہ سلام. مولا نے کہا تمہاری عزتوں کی خاطر ہم نے سب کچھ قربان کیا. اب وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں امام حسن مجتبیٰ کتنے مظلوم ہیں. عزیزان گرامی، اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو سب لوگ لکھتے کہ حسن مجتبیٰ زیادہ مظلوم ہیں، لیکن ایک روز عاشور خود امام حسن مجتبیٰ کے الفاظ ہیں کہ لا یوم کا یوم کا یا عبداللہ، میں آگے جا کے پیش کروں گا اس جملے کو تفصیل میں. عزیزان گرامی، کون ہے امام حسن مجتبیٰ جنہوں نے پوری زندگی زحمتیں اٹھائی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں مجھے چند چیزیں کبھی نہیں بھولیں گی. کہا مولا کون کون سی چیزیں؟ کہا اپنے نانا کا جنازہ، کہ میری ماں بہت روتی تھی کہ میرے رسول عربی کا جنازہ پڑا ہے اور کوئی جنازے میں نہیں. پیش کرو جملے کو. کہا صرف 14 لوگ جنازے میں تھے رسول خدا کے. کہا میری ماں کو اس بات کا بڑا غم تھا، بہت روتی تھی اس بات کو یاد کر کے کہ محمد مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا اور صرف 14 لوگ جنازے میں آئے ہیں. کہا مولا دوسری بات کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کون سی بات ہے؟ کہا میں اپنی ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرنا نہیں بھولوں گا، میں پوری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا. کہ جب دروازے پہ دستک ہوئی نا، بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، کہا جب دروازے پہ دستک ہوئی بار بار آئے، کہا کہ علی سے کہو باہر آئیں بیعت کریں. مولا نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد بہرحال تفصیل ہے لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے ایک مرتبہ کہا فضا اب اگر کوئی دروازے پہ آئے نا تو اسے کہہ دینا کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں، واپس میں حجرے میں جا رہا ہوں. حجرے میں گئے، کہا میری ماں صحن میں بیٹھی چکی پیس رہے تھے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، میری ماں نے فوراً چکی کو چھوڑا، برقع سنبھالا، بہت تیزی سے بڑی، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، کہا رک جاؤ، دروازے کے پیچھے فاطمہ. کہا بس یہ جملہ کہنا تھا، کہا ان کا الگ چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہوگا، جب اس دروازے پہ آگ لگی، امام حسن مشتبہ کہتے ہیں میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، جلتا ہوا دروازہ اپنی ماں پہ گرنا نہیں بھلا سکتا. عزیزان گرامی، عزادارہ نے امام حسن مشتبہ جملوں کو سنیے اگر سن سکیں. عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہے، تاریخ میں لکھا ہے، جب بھی امام حسن مشتبہ مدینے میں باہر نکلتے تھے اور بعض افراد کو دیکھتے تھے نا، تو دیوار کا رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، دیوار کا رخ کر لیتے تھے، کہا ان کو گزرنے دو. کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا. کہا مولا کیوں، کیا بات آپ کو یاد آتی ہے؟ کہا مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے. کہا انہیں گزر لینے تو، جب یہ گزر جائیں گے پھر میں گزروں گا، میں ان کو دیکھ نہیں پاتا. کہا مجھے میری ماں کا وہ لہجہ یاد آتا جب میری ماں نے آواز دی، فضا الیکی، فضا میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہو گیا. جزاکم اللہ. امام حسن مشتبہ سے برداشت نہیں ہوتے یہ مسائل. میں نے رات مختصر مسائل پیش کیے تھے، آج رات میں تفصیل سے پیش کروں گا. آج رات میں بہرحال عزیزان گرامی، عزادارہ نے سید مظلوم، یہ امام حسن مشتبہ ہیں. روایت کے الفاظ ہیں، پوری زندگی اگر بڑے سے بڑے دشمن نے مولا امام حسن مشتبہ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ دیا تو آپ نے کہا اس کو جانے دو. اگر کوئی بھی آپ کو واسطہ آپ کی مادر گرامی کا دیتا تھا تو آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مروان توہین کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا اور امام امیر المومنین کی توہین کر رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا، فوراً جناب عباس امام حسین نے اس کو وہاں سے اتارا اور گھسیٹ کے لے جانے لگے مسجد نبوی سے باہر. اب وہ سمجھ گیا کہ عباس ابن علی نے مجھے پکڑ لیا ہے، اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرا قتل ہو جائے گا. ایک مرتبہ اس نے امام حسن کو پکارا، امام نے کہا نہیں، تو نے امیر المومنین کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے. اس نے ایک مرتبہ رونا شروع کیا اور آواز دی کہ آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ. بس یہ جملہ کہنا تھا. امام حسن مشتبہ نے آواز دی کہ عباس اسے جانے دو. امام حسین نے کہا کہ بتا دیجئے کیوں جانے دیا ہے، دنیا کو سمجھ میں آ جائے. کہا بھیا آپ جانتے ہیں میں اپنی ماں زہرا کا واسطہ رد نہیں کرتا. کہا میں اپنی ماں کا واسطہ رد نہیں کرتا. حضرت جانے کے نامی، امام حسن مشتبہ کبھی اپنی ماں زہرا کا واسطہ رد نہیں کرتے. میں ایک جملے کو کہوں، کوئی بھی امام، امیر المومنین سے لے کے امام مہدی تک، کوئی بھی جناب سیدہ کے واسطے کو رد نہیں کرتا. بلکہ ایک جملہ کہہ دوں آپ کی بارگاہ میں، عزیزان گرامی، دو واسطے ایسے ہیں، جب بہت پریشان ہو تو یہ دو واسطے پیش کیجئے گا. یہ دو واسطے کبھی بھی کوئی امام، خصوصاً امام زمانہ رد نہیں کرتے. امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا. بڑا صدمہ امام کو. علماء کہتے ہیں کہ یہ دو واسطے امام زمانہ کبھی رد نہیں کرتے. عزیزان گرامی، جملوں کو پیش کروں گا آپ کے سامنے. امام حسن مشتبہ تڑپ رہے ہیں کہ نہیں، ولو مروان ہی کیوں نہ ہو، اگر مجھے میری ماں زہرا کا واسطہ دے تو آج میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، روز قیامت اسے حساب لوں گا. پروردگارہ کیسے حسن مشتبہ، کیسے امام ہیں، اتنے کریم ہیں. کہا کہ نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا. آئیں بھائی، جملوں کو پیش کروں گا. امام حسن مشتبہ کو 6 یا 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، بار بار زہر دیا جاتا رہا، زہر دیا گیا، امام کی طے ہوتی تھی، بہرحال امام بچ جاتے تھے. اب ایک مرتبہ کسی شام والے نے کسی زوجہ کو کہا، امام کی ایک بیوی سے کہا، جودہ بنت اشرس کو کہا، کہا میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اپنے بیٹے یزید سے شادی کر دوں گا، اور یہ زہر اتنا میں نے مہنگا زہر دیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی زہر نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا زہر نہیں ہے. عزیزان گرامی، کسی امام کو، سب کو زہر دیا گیا ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے. کہا لیکن ایسا زہر کسی کو نہیں دیا گیا. کیوں؟ کہا کہ کیونکہ بعض اوقات 1 یا 2 دن لگے ان کی شہادت کے اندر. امام حسن مشتبہ کو جب زہر دیا گیا، روایت کے الفاظ ہیں، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے نکلنے لگے. کیسے جملوں کو پیش کروں گا. امام حسن مشتبہ کو جب جودہ بنت اشرس نے زہر ملایا نا، روایت کے الفاظ ہیں، کسی آدمی نے کہا کہ مولا جب مرد کو باہر زحمتیں دی جائیں، لوگ پریشان کریں، میں نے کہا نا لوگ سلام کرتے ہوئے توہین کرتے تھے، جب لوگ باہر زبان سے امام کو تیر مارتے ہوں، تو کہتے ہیں کہ مرد کو اگر باہر لوگ اذیت کرتے ہو نا تو گھر میں آ کے سکون ملتا ہے. نہیں سمجھا پایا جملے کو. کہا گھر میں آ کے سکون ملتا ہے. گھر میں زوجہ کہتی ہے کہ نہیں کوئی زحمت نہ دیں، اولاد سے، بیوی سے سکون ملتا ہے. لیکن اگر کسی امام کی زوجہ زہر دینے والی ہو، اب سوچئے کہ امام کو باہر بھی اذیتیں ہوتی تھی، گھر میں بھی اذیتیں ہوتی تھی، کبھی اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو نہیں بتاتے تھے میری زوجہ کتنی اذیت دیتی ہے، حضرت علی گرامی میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں، روایت کے الفاظ ہے، کئی مرتبہ اس نے زہر دیا، جب آخری مرتبہ زہر دینے لگی امام نے کہا سن، وہ تیری اپنے بیٹے سے شادی نہیں کرے گا، اور وہ جو تجھے دولت دے گا نا، تجھے ایک ایسی بیماری ہو جائے گی، تو علاج کراتی رہے گی، تیری بیماری بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور تجھے جنون کا شکار ہو جائے گا، تو مجنون ہو جائے گی، یہ دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے، مجھے زہر نہ دینا، میں اللہ کی حجت ہوں، میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا امام ہوں، میں خدا کا بنا ہوا امام ہوں، مجھے زہر نہ دینا، جانتے ہیں کیسی ہے، اس کے باوجود بھی امام اس کو بار بار ہدایت دے رہے کہ شاید ہدایت ہو جائے، عزیز آنے گرامی کتنے کریم ہیں، امام حسن مصطفیٰ، اس نے کہا نہیں مجھے وہ دولت چاہیے، امام نے کہا پھر ٹھیک ہے تجھے اپنی مرضی لڑاتی رہے، عزیز آنے گرامی ایک مرتبہ چھپ کے اس نے کھانے میں زہر ملایا، اب ایک دن امام کے سامنے کھانا رکھا، امام حسن مصطفیٰ کے جب زہر دے دیا گیا، امام نے ایک مرتبہ آواز دی کسی اپنے خادم کو کہا جا کے میرے بھائی حسین کو بتا دے مجھے زہر دے دیا گیا، میرے بھائی حسین کو بلا دے، بس ایک مرتبہ خادم چلا، اب یہ تڑپنے لگی پریشان ہونے لگی، مولا نے فوراً کہا جودہ تیرا تو کام ہو گیا، اب کیوں پریشان ہو رہی ہے، جو تو چاہتی تھی وہ ہو گیا، تو نے زہر دے دیا، میری شہادت ہونے والی ہے، کہا مجھے شرم آ رہی ہے، ابھی آپ کی بہنیں آئیں گی تو ان کے سامنے جب وہ پوچھیں گے کس نے زہر دیا آپ میرا نام لیں گے، مجھے شرمندگی ہوگی، امام نے کہا تو پچھلے دروازے سے نکل جا، عزیزان گرامی جو اپنے قاتل کو اپنے قاتلہ کو فرار کی مہلت دے دے، وہ امام کتنا کریم ہے کہ پچھلے دروازے سے فرار کر لے، بعد میں وہی کچھ ہوا اس کے ساتھ جو امام نے بتایا تھا، دیوانی بھی ہو گئی، پاگل ہو گئی، اس کے بعد بیماری میں مبتلا ہوئی، امام نے کہا کہ جا تو فرار کرنا چاہتی ہے فرار کر لے، اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے، جناب ام فروا نے امام کے ہاتھوں میں تش دیا، امام نے قے کی کلیجے کے ٹکڑے نکلنے لگے، روایت کے الفاظ ہیں امام حسین علیہ السلام بلند آواز سے رونے لگے کہ تبکی علیہ ام ابکی علیک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، امام حسین علیہ السلام سے امام حسن نے کہا کہ بھیا آپ مجھ پہ رو رہے، میرا تو جی کرتا میں آج بھی آپ پہ رو، اے حسین سب مجھ پہ روئیں لیکن آپ نہ روئیے گا، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہوگا، اے میرے بھیا حسین میرے پاس آپ موجود ہیں، آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، بہت تڑپ کے رو رہے ہیں امام حسن مصطفیٰ، کہا نہیں آپ نہ روئیے، کتنے کریم ہے امام حسن، ایک مرتبہ کہا کہ حسین آپ مجھ پہ نہ روئے، پھر آواز دی کہا میرے بھیا حسین یہ تش چھپا دو جس میں میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، کہ بھیا کیوں چھپا دوں، کہ ابھی میری بہنیں آنے والی ہیں، ابھی زینب و ام کلثوم آئیں گی، میری بہنوں سے میرے کلیجے کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوں گے، کہ اس تشت کو چھپا دو، تشت کو چھپا دو، میری بہنیں نہ دیکھے، زینب میرے کلیجے کے ٹکڑے نہ دیکھے، امام حسین نے فوراً وہ تشت چھپا دیا، اتنے میں بہنیں آئیں تڑپ کے رونے لگی، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا، کہ بھیا یہ کس نے زہر دے دیا، امام تڑپ کے کہنے لگے کہ بہن صبر کرو، کبھی کسی بہن کو باپ پیشانی پہ چومتے تھے، کبھی کسی بہن کو، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھیا آپ کے جب سینے میں تکلیف ہے آپ لیٹ جائیے، روایت کے الفاظ ہیں امام حسین نے اپنے بھائی کو لٹا دیا، بس لیٹنا تھا، روایت کے الفاظ ہیں ایک ڈیڑھ دو برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا، چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے باپ کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں، بس میں اس بچے کا آنا تھا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بچہ سینے سے لپٹ گیا، ایک مرتبہ جناب ام فروا آگے بڑھی کہا بیٹا قاسم بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے، بابا کے سینے سے اتر آؤ، جناب امام حسن مصطفیٰ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ام فروا قاسم کو کچھ نہ کہو، میرے لخت جگر کو کچھ دیر میرے سینے پہ رہنے دو،
اجرک ملنا میں تمام کر دیتا، لیکن امام حسن مصطفیٰ کے مصائب یہاں ختم نہیں ہوتے، ازادارہ نے سید مظلوم سنیں گے جملوں کو، امام حسن مصطفیٰ نے خود ہی کہا کہ ام فروا قاسم کو میرے سینے سے نہ اتارو، مجھے نہیں معلوم بار بار کربلا کا میدان آتا ہوگا، ایک میدان میں گرا ہوا لاشا جس پہ گھوڑے دوڑ رہے،
کہا میں فروا قاسم کو میرے سینے سے مت اتارو، مجھے کچھ دیر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لینے دو. بس بھی ایک وقت آیا، امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ بس بھئی مجھے اٹھا کے بٹھا دو، میرے بابا امیر المومنین تشریف لائے ہیں، میرے نانا رسول خدا تشریف لائے ہیں، میری ماں زہرا کھڑی ہے، مجھے بٹھا دو. ایک مرتبہ تعظیماً بٹھایا، مولا نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ یا جدہ، اے میرے نانا آپ پہ سلام، اے میرے بابا آپ پہ سلام. پھر ایک مرتبہ ماں کو دیکھا، تڑپنے لگے کہ اماں آپ کی عظمتوں کو سلام. اجرکم اللہ. بس بھائی امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ امام تو صرف امام غسل دے سکتا ہے، میں اپنے بھائی کو خود سے غسل لوں گا. بڑا اہتمام کیا امام حسین علیہ السلام نے، بڑا اہتمام کیا، سارے بھائی آ گئے. بار بار جناب عباس آگے بڑھتے تھے، روتے جاتے تھے، پوچھتے تھے مولا میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کیا آپ کروٹ دیجیے. بہرحال ایک مرتبہ غسل و کفن کا اہتمام کیا، امام حسین نے خود سے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھایا اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، کہا کہ جنازہ اٹھاؤ، میرے بھائی کی وصیت تھی، مجھے میرے نانا کے ساتھ دفنا دینا. نہیں معلوم میں کیسے ان جملوں کو پیش کروں گا. ایک مرتبہ جنازہ اٹھا، جنازے کے ساتھ بہنیں چلنے لگی. جب کچھ دیر تک جنازہ آگے چلا، بہنوں نے جنازے کو روکا، امام حسین سے کہا کہ بھیا ہمیں ایک مرتبہ آخری وداع کرنے دو. سب بہنیں رونے لگی، امام حسین نے بہنوں کو روکا. جناب زینب کی بھی عجیب قسمت ہے، ایک بھائی کو وداع کیا، دوسرے بھائی سے وداع ہو کے چلی گئی. اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ جنازہ اٹھا، روایت کے الفاظ ہے، جنازہ چلا، جناب ختمی مرتبت کے حرم تک پہنچا، نہ جانے کتنے لوگ پہنچ گئے. کوئی بی بی آئی اور آنے کے بعد روک دیا، کہ میں حسن کو جنازے کو دفن نہیں ہونے دوں گی رسول خدا کے ساتھ. جناب محمد حنفیہ نے کہا، نہ جانے اشعار پڑے، کہ کیا بات ہے، حق تو نواسے کا ہے، کیوں دفن نہیں ہونے دیتی. ایک مرتبہ بس اعتراض کرنا تھا، اشارہ کیا، تیر چلنے لگے. جناب عباس نے امام حسین سے کہا، مولا مجھے اجازت دو. تلوار پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا اجازت دو، میری غیرت برداشت نہیں کرتی زہرا کے بیٹے کے لاشے پہ تیر برسے. امام حسین نے آواز دی کہ بھیا عباس جنازے کو واپس موڑ دو، میں نانا کے شہر میں جنگ برداشت نہیں کروں گا. بس بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے روکا جناب عباس کو، کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ بھی نانا کا شہر ہے. جناب عباس تڑپتے ہوئے روتے ہوئے پورے رستے واپس آئے جنازے کے ساتھ، روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے امام حسن مجتبیٰ سے، بھیا معاف کر دینا، کسی میں جرت نہ ہوتی آپ کے جنازے میں تیر مارتا. اگر مجھے اجازت مل جاتی، نہ مدینے میں اجازت ملی، نہ کربلا میں اجازت ملی. ابھی بہنیں جنازے کو وداع کر کے بیٹھی رو ہی رہی تھی، اتنے میں دروازہ کھلا، جنازہ واپس اندر آیا. وہ تو سفید کا بندہ سرخ ہو چکا تھا، جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے. جناب زینب کبرا بیٹھی، ایک ایک کر کے سوال کیا، بھیا یہ کیا ہوا؟ کہا بہن لوگوں نے دفنانے نہیں دیا رسول خدا کے ساتھ، جنازے میں تیر مارے ہیں. جناب زینب کبرا ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر بار بار ماں کو پکارتی تھی، اما ذرا آ کے دیکھو آپ کے حسن کا لاشا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلب. بس بھئی آپ ماتم کے لیے کھڑے ہوں گے، امام حسن مجتبیٰ کا ماتم ہے. صرف دو جملے کہوں گا، میں نے رات بھی جملہ کہا تھا، جناب زینب نے دو جنازے دیکھے ہیں نا، ایک بھائی کے لاشے میں تیر دیکھے ہیں، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند دیکھا.
پروردگارا ام المصائب کا واسطہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بس ایک آخری جملہ کہوں گا، اس کے بعد میں حسن مشتبہ کا ماتم ہے، آج 28 سفر ہے، میں اتنی لمبے مجلس نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن عزیزان گرامی امام حسن مشتبہ کے مصائب تھے۔ عزیزان گرامی، کون ہے امام حسن مشتبہ؟ اس زمانے میں بھی قبر کا مسئلہ رہا، آج بھی جائیں گے جب آپ مدینے جائیں گے تو جنت البقیع میں کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آئیں گی۔ آپ نجف جائیں گے نا، بڑا شاندار روضہ ہے، کربلا میں، کاظمین میں، سامرہ میں، مشہد میں، لیکن ایک قبر آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ کی چار امام ہیں وہاں پہ ہمارے، آج بھی ان کی قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پروردگارہ ان ٹوٹی ہوئی قبروں کا واسطہ، ان قبروں کے وارث صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں کو ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ماتم حسن،
یہ بول یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن۔